بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کتابچہ ہے جی، مروجہ تصوف یا سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی احسان اسلام۔ ڈاکٹر سارمد صاحب کا یہ خطاب ہے جس کو کتاب بھی شکل میں منتقل کیا گیا ہے۔ تصوف کا موضوع اور اس کے مقاصد، پہلی بات یہ ہے کہ تصوف کا موضوع اور مقصد کیا ہے۔ اس کے ضمن میں پہلا مشاہدہ، آبزرویشن یہ ہے کہ تصوف کا موضوع اور مقاصد 100% درست اور خالص اسلامی ہیں، اگر ہم انہیں معین الفاظ کا جامع پہنائیں تو وہ یہ ہیں: اولاً جہل سے نجات اور معرفت کا حصول، ثانیاً تہذیب و تزکیہ نفس، تہذیب یعنی مہذب بنانا۔ ہم نے 10ویں جماعت میں ایک عربی شعر پڑھا تھا جس میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں: ربو بنینکم علموہم حذبو فتیاتکم۔ اولاد کے لیے تعلیم کے ساتھ ہی تہذیب کا لفظ آتا ہے۔ ثانیاً تصفیہ قلب اور تجلیہ روح، یعنی روح کو جلا دینا اور اسے انوار الہی سے منور کرنا۔ اس ضمن میں میرے استاد مرحوم مولانا منتخب الحق قادری رحمۃ اللہ نے ابن سینا کا ایک جملہ سنایا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تجلیات ربانی سے تمہیں کوئی حصہ ملے تو فجاہد فی خلواتِ کا، اپنی خلوتوں میں مجاہدے کرو، مراقبے کرو، فلعلّ شعشعۃً تلمح لکا، تو شاید کبھی تجلی خداوندی کی کوئی شعاع تمہارے لیے بھی چمک اٹھے۔ رابعاً یعنی نمبر 4، خالق سے خلوص و اخلاص اور دنیا و معافیہ سے بے رغبتی۔ اور خامساً یعنی نمبر 5، مخلوق کی خدمت۔ شیخ سعدی کا بہت پیارا شعر ہے: طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و ولک نیست۔ یعنی طریقت تو صرف خدمت خلق کا نام ہے، سوائے خدمت خلق کے طریقت کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاتھ میں تسبیح ہو، جائے نماز کندھے پر ہو، اور دلک یعنی گدڑی اوڑی ہوئی ہو، یہ تصوف اور طریقت نہیں ہے، بلکہ طریقت تو نام ہے خدمت خلق کا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تمام مقاصد دین ہی کے مقاصد ہیں جو مطلوب ہیں، لہذا جہاں تک تصوف کے مقاصد اور تصوف کے موضوع کا تعلق ہے، وہ عین دین ہے اور وہ عین مطلوب ہے۔ تصوف کی اصطلاح اور اس کا ماخذ، اس ضمن میں پہلی حمالیہ جیسی غلطی، اس کے لیے خالص غیر قرآنی ہی نہیں بلکہ ایک مجہول الاصل عنوان کا اختیار کر لیا جانا ہے۔ یہ دو الفاظ نوٹ کر لیجئے: ایک تو یہ لفظ غیر قرآنی ہے، لفظ تصوف کا کوئی تعلق نہ قرآن سے ہے نہ سنت اور حدیث سے۔ دوسری یہ کہ یہ لفظ مجہول الاصل بھی ہے، جس کا مادہ ہی متفق علیہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ 2ویں صدی ہجری کے اختتام کے قریب استعمال ہونا شروع ہوا۔ ڈاکٹر میر ولی الدین نے تو اس کے لیے باقاعدہ سن معین کیا ہے کہ سن 822 عیسوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 632 عیسوی میں ہوا اور ہجرت 622 میں ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 190 برس بعد، بلکہ قمری تقویم کے اعتبار سے 166 برس بعد یہ ایجاد ہوا ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس کے ماخذ کے بارے میں جو 4 آراء رہی ہیں کہ یہ لفظ عربی کے کسی مادے سے اخذ کیا گیا ہے، ان میں سے 3 تو بالکل غلط ہیں اور ان کا غلط ہونا 100% ثابت ہے۔ چنانچہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ لفظ صفا سے بنا ہے، حالانکہ صرف و نحو کے کسی قاعدے کی روح سے صفا سے صوفی کا لفظ نہیں بن سکتا، بلکہ اس سے صفوی بنے گا، جیسے خاندان صفوی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ تصوف کا لفظ سواد فا سے بنا ہے، لیکن یہ اس سے بھی ہرگز نہیں بن سکتا۔ سواد فا کے ساتھ یا نسبتی کا اضافہ کریں گے تو صفی بنے گا، نہ کہ صوفی۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہ صفہ سے بنا ہے، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ صفہ سے صفی بنتا ہے، صوفی نہیں۔ ڈاکٹر میر ولی الدین ان لوگوں میں سے ہیں جو قدیم اور جدید دونوں کے عالم ہیں۔ ان کی فلسفہ میں ڈاکٹریٹ تھی اور اسلامی تصوف پر ان کی متعدد کتابیں ہیں۔ ان کی ایک تصنیف قرآنی تصوف پر ہے جس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ تینوں باتیں بے بنیاد ہیں۔ البتہ ایک رائے یہ ہے کہ اس کا مصدر یا مادہ لفظ صوف ہے، اور عام طور پر یہی بات مانی جاتی ہے کہ اکثر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ یہ صوفی سے بنا ہے۔ اس زمن میں اپنی رائے میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن یہ بات ایک درجے میں قابل قبول ضرور ہے۔ گرامر میں صوف سے صوفی بن جاتا ہے، اس اشتقاق کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ اللہ والے حضرات تھے جن کی زیادہ توجہ دنیا کی بجائے اللہ کی طرف تھی، ان میں دنیا و مافیہا سے بے رغبتی تھی، اللہ کے ساتھ خلوص اخلاص تھا، اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ معرفت کے حامل تھے جنہوں نے تہذیب نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کی منزلیں طے کی تھیں، جس میں درویشی تھی۔ یہ حضرات اون کا لباس پہنا کرتے تھے جس کے نیچے کوئی اور لباس نہیں ہوتا تھا، تاکہ اس کے ذریعے چبھن اور بے آرامی کا احساس ہوتا رہے، یعنی آرام کی بجائے سختی کی عادت پڑے۔ چنانچہ یہ الفاظ اقبال نے اپنے اس شعر میں استعمال کیے ہیں، صوفی پشمینہ پوشے حال مست، از شراب نغمہ قوال مست۔ تو یہ لوگ اون کا کھردرا لباس پہنتے تاکہ اندر سے بال کاٹتے رہیں، اور اس طرح ان کے نفس کو استراحت کی بجائے تکلیف اور کوفت کا احساس ہوتا رہے۔ اس رائے پر تقریباً اجماع ہے، اور یہ لغت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے۔ اس ضمن میں میری ذاتی رائے مختلف ہے، اور اپنے علم کی حد تک میں اس رائے میں منفرد ہوں۔ میرے نزدیک لفظ تصوف کا ماخذ یونانی لفظ صوفیہ ہے، جو بعض علوم کے ساتھ لاحقے کے طور پر آتا ہے، مثلاً فلوسوفی۔ یونانی زبان میں صوفیہ کا معنی وزڈم یعنی علم و دانائی، اور صوفوس حکیم و دانا یعنی وائز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ تصوف در حقیقت تھیوسوفی سے بنا ہے، جو عرفان و معرفت خداوندی کا علم ہے۔ تھیو کا لفظ یونانی زبان میں مذہبی معاملات کے لیے استعمال ہوتا ہے، چنانچہ اسی سے تھیوکریسی کی اصطلاح بنی ہے، جو مذہبی لوگوں کی حکومت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور میں نے بارہا کہا ہے کہ میں اس ضمن میں مولانا مودودی مرحوم کی رائے کو بالکل صحیح سمجھتا ہوں کہ اسلامی ریاست نہ تھیوکریسی ہے اور نہ ڈیموکریسی، بلکہ ایک تھیو ڈیموکریسی ہے، کیونکہ اس میں تھیو اور ڈیمو دونوں عنصر جمع ہیں۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ تھیوسوفی کا بھی ہے، چنانچہ یہ لفظ آج بھی استعمال ہوتا ہے، اور در حقیقت تصوف کا لفظ یہیں سے آیا ہے۔ اور یہ بات ہر شخص کے علم میں ہے کہ دوسری صدی ہجری کے دوران یونانی فلسفہ اور نو افلاطونی تصوف کا ایک بہت بڑا سیلاب عالم اسلام پر آ چکا تھا۔ لفظ تصوف کے اشتقاق کے بارے میں یہ میری ذاتی رائے ہے، کوئی اسے قبول کرنا چاہے تو کرے، نہ کرنا چاہے تو رد کر دے۔ بہرحال اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ تصوف کی اصطلاح مجہول الاصل ہے۔ پہاڑ جیسی غلطی کے ہولناک نتائج۔ نمبر ایک، کتاب و سنت کی اہم اصطلاح سے محجوبیت۔ اس ہمالیہ جیسی غلطی کے جو ہولناک نتائج نکلے، ان میں سے اولین یہ ہے کہ کتاب و سنت کی اہم اصطلاح احسان سے محجوبیت اور محرومی ہو گئی، اور اب ہمیں لفظ احسان کے صرف ایک ہی معنی معلوم رہ گئے، یعنی کسی سے حسن سلوک کرنا، کسی سے بھلائی کرنا۔ اگرچہ اس لفظ کے یہ معنی بھی ہیں، چنانچہ اس معنی میں یہ لفظ قرآن حکیم کی سورۃ قصص میں استعمال ہوا ہے، احسن کما احسن اللہ علیک، لیکن احسان دین کی ایک اہم اصطلاح بھی ہے، چنانچہ اسلام کے بعد ایمان اور ایمان کے بعد احسان کا درجہ ہے۔ اس کا عمومی مفہوم ہے کسی بھی شے میں حسن پیدا کر دینا، گویا ایک ہے مارے باندھے کوئی کام کیا، اس کے بنیادی تقاضے اور لوازم پورے کر دیے، لیکن ایک ہے پوری طرح جان کھپا کر، دل لگا کر، پوری توجہ اور اپنی تمام صلاحیتوں اور توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کام کو اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ انداز سے کرنا۔ چنانچہ ایک حدیث نبوی کے الفاظ ہیں، اذا قتلتم فاحسنوا القتل قتلتا واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحتا، یعنی کسی کو قتل کرنا ہے تو بھی خوبصورتی کے ساتھ قتل کرو، اور کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو اسے بھی خوبصورتی کے ساتھ ذبح کرو، کسی کو اذیت دے کر نہ مارو۔ آج کل سعودی عرب میں جو بی ہیڈنگ ہوتی ہے، یعنی جب سر قلم کیا جاتا ہے، تو ایک ہی وار ہوتا ہے سوائے رجم کی سزا کے، کہ جس کے لیے ایک عبرتناک ماحول پیدا کرنا مقصود ہے۔ اسی طرح ذبح کرنا مقصود ہو تو چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، بس ایک ہی مرتبہ آپ کی چھری اس مقصد کو پورا کر دے۔ اسی مفہوم میں یہ لفظ ایک اور حدیث نبوی میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یعنی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی کسی شخص کے اسلام کی خوبی اور خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر اس کام کو ترک کر دے جس سے نہ کوئی دنیاوی ضرورت پوری ہوتی ہو، نہ اخروی اجر و ثواب متوقع ہو۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ دین کی ایک اتنی بنیادی اصطلاح جو حدیث جبرائیل میں آئی ہے ان الفاظ کے حوالے سے کہ فاخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے اور مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ اس سے امت محروم اور محجوب ہو گئی۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابتدا میں آپ کو سنائی ہے، اس میں ایمان کے دو مرحلے بیان ہوئے، ایک قانونی ایمان اور دوسرا حقیقی ایمان۔ یہ مطالعہ قرآن حکیم کے ہمارے منتخب نصاب کی ایک مرکزی بحث ہے کہ قانونی ایمان یعنی اسلام اور حقیقی ایمان میں کیا فرق ہے۔ قانونی ایمان کے درجے میں عمل علیحدہ ہے ایمان سے، جبکہ حقیقی ایمان کے درجے میں عمل جزو لا ینفک بن جاتا ہے ایمان کا۔ پھر اس سے اوپر تیسرا درجہ احسان کا ہے۔ اس ضمن میں سورہ مائدہ کی یہ آیت بڑی اہم ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ بھی ایمان و عمل صالح پر مسلسل کاربند رہے، ان پر کوئی الزام نہیں ان چیزوں کے ضمن میں جو وہ پہلے کھا پی چکے، یعنی اگر کسی نے کسی شے کی حرمت قطعی کا حکم آنے سے پہلے کھایا پیا تو اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اب وہ حرام شے گویا جسم میں رچ بس گئی ہو، درحال ہے کہ اس کی مسلسل روش یہ رہی کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، پھر ایمان لائے، پھر عمل صالح کیا، پھر اور تقوی بڑھا تو وہ مزید ایمان لائے، یعنی ایمان حقیقی تک پہنچ گئے۔ نوٹ کیجئے کہ اس آیت میں پہلا ایمان وہ ہے جسے قانونی ایمان کہنا چاہیے، یعنی جس کے ساتھ عمل صالح علیحدہ حیثیت سے آتا ہے، اور دوسرا ایمان وہ حقیقی ایمان ہے کہ جس میں عمل کی کیٹیگری علیحدہ نہیں رہی بلکہ وہ اس کا جزء لا ینفک ہے۔ چنانچہ امام بخاری کا قول ہے کہ الایمان قول و عمل، ایمان نام ہے اقرار اور عمل کا، اور اس کے بعد جب تقوی بڑھا تو اب وہ احسان کے درجے پر فائز ہو گئے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ کے محبوب تو وہی ہیں جو محسنین میں شامل ہیں۔ اس ضمن میں ایک حدیث رسول بھی نوٹ کیجئے، مبتدا قوم بدعتن فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلہا، کوئی قوم اپنے دین میں کوئی بدعت نہیں نکالتی مگر اللہ تعالیٰ ان میں سے اسی کی مانند کوئی سنت اٹھا لیتا ہے۔ ہر بدعت قاطع سنت ہے، ہر بدعت لازماً کسی سنت کا ازالہ کرے گی یعنی اسے ریپلیس کرے گی، لہذا یہاں پر تصوف کے لفظ نے احسان کی خالص دینی اصطلاح کی جگہ لے لی۔ نمبر دو، کتاب و سنت کے شیدائیوں میں تصوف سے بہت اس ہمالیہ جیسی غلطی کا دوسرا وہ نتیجہ نکلا جو میرے نزدیک پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یعنی کتاب و سنت کے شیدائیوں میں اس سے بہت پیدا ہو گیا، گویا عنوان سے بہت ہو تو اس کے کانٹینٹ سے بھی دوری پیدا ہو گئی اور نتیجتاً نری ظاہر پرستی باقی رہ گئی۔ اگرچہ صرف عنوان ہی کی وجہ سے بودھ نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی دیگر وجوہات بھی تھیں جنہیں ہم آگے چل کر سمجھیں گے۔ تاہم واقعہ یہ ہے کہ قلبی اور ذہنی بودھ کا آغاز عنوان کی تبدیلی سے شروع ہو گیا تھا، اور دوسری اس کے عمل یعنی فنومینن کا نقطۂ عروج ہے محمد ابن عبد الوہاب کی شخصیت۔ تصوف پر اس انداز سے اعتراض کیا جائے کہ یہ دور نبوی کے بعد کی پیداوار ہے تو جواباً کہا جا سکتا ہے کہ دیگر علوم بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن تصوف کے سوا دیگر علوم کے عنوانات قرآن و حدیث ہی سے ماخوذ ہیں۔ مثلا تفسیر کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے احسن تفسیرہ، اور یہ لفظ دور صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی مستعمل تھا۔ اسی طرح تفقہ کا لفظ قرآن مجید میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ یہ دوسری بات ہے کہ علم دین کے خاص شعبہ کو فقہ کہہ دیا گیا، لیکن یقیناً وہ بھی تفقہ کا جز ہی ہے۔ اسی طرح حدیث کا لفظ بھی قرآن مجید میں فبیہ یہ حدیث بعدہ یومنون، یہ قرآن بھی حدیث ہی ہے، لیکن قرآن حدیث اللہ ہے، اور جسے اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں وہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ہمارے تمام دینی علوم کا منبع و سرچشمہ قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے عنوانات بھی قرآن و حدیث ہی سے ماخوذ ہیں۔ لیکن میں اس دلیل کو تسلیم نہیں کرتا کہ جیسے اور دینی علوم ہیں ویسے ہی تصوف بھی ہے، اس لیے کہ آپ نے عنوان ہی جدا کر دیا اور ایک ایسا لفظ اختیار کیا جس کا کتاب و سنت کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق نہیں، اور مستزاد یہ کہ اس کا یہ بھی کچھ پتہ نہیں کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس شخص کو کتاب و سنت سے لگاؤ اور تمسک ہے اور جس کی شخصیت میں قرآن و سنت راسخ ہو چکے ہیں، اسے یقیناً تصوف سے بودھ نہ سہی حجاب تو ضرور محسوس ہوگا۔ لہذا تصوف سے بودھ کی پہلی وجہ تو اس کا اجنبی عنوان ہی ہے، اور اس میں دیگر اسباب کی وجہ سے اضافہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ اس فکر میں جو بیرونی نظریات اور فلسفے آئے ان سے وہ حجابات بڑھتے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے منافرت کی شکل اختیار کر لی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، تصوف سے دوری کی سب سے نمایاں مثال محمد بن عبد الوہاب ہیں۔ ویسے میں انہیں بھی مجددین کی فہرست میں شامل کرتا ہوں کہ انہوں نے بدعات کا قلاقمہ کیا، غیر اسلامی رسومات کی بہکنی کی، دین کی تعلیمات پر جو جھاڑ جھکاڑ آ گیا تھا اسے ہٹایا، اور کم سے کم دین کے عملی اور ظاہری پہلو کو نکھارنے کا کام سر انجام دیا۔ اس پہلو سے وہ محدثین امت میں شامل ہیں۔ لیکن اگر محمد بن عبد الوہاب نجدی کا ان کے ہم عصر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے تقابل کیا جائے تو محمد بن عبد الوہاب کی شاہ ولی اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شاہ صاحب کی جامعیت کبریٰ کو ذہن میں رکھیے کہ وہ ظاہر و باطن دونوں کے جامع ہیں، جبکہ محمد بن عبد الوہاب کی حیثیت صرف دین اور کتاب اور کتاب و سنت کے ظاہری پہلو کے حوالے سے ہے۔ یہاں ضمنی طور پر اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ عہد حاضر میں تجدیدی اور احیائی تحریکوں میں دین کے باطنی پہلو کے مفلوج ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان تمام تحریکوں کے سامنے ایک مثال اور ایک امام کی حیثیت سے محمد بن عبد الوہاب کی نجدی تحریک رہی ہے، اس لیے کہ یہی ایک تحریک تھی جس نے اسلام کا قانونی نظام دوبارہ قائم کیا، شریعت کا نفاذ کیا، شاعر دین کی پابندی شروع کی۔ اگرچہ انہوں نے یہ کام آل سعود کے تعاون سے کیا، اس کے باوجود یہ تحریک تجدید و احیاء دین کی تمام تحریکوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ اس ضمن میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام بھی آتا ہے، لیکن ان کی شخصیت بہت مختلف تھی۔ تصوف کا منصوص اور مسنون طریق۔ مسنون تو ظاہر ہے سنت سے، اور منصوص نص سے آیا ہے، جیسے نصوص قرآنی یا نصوص سنت وغیرہ۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، یعنی تصوف کا طریق منصوص مسنون تھا کیا؟ میرے نزدیک جو طریقہ کتاب و سنت سے منصوص ہے وہی طریق محمدی ہے، اور وہی طریقہ در حقیقت عقل و منطق سے قریب بھی ہے۔ اس ضمن میں پہلی قابل توجہ بات وہی ہے جو تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس کے اولین جملے میں بیان ہوئی ہے، یعنی یہ کہ دین کا اصل مخاطب فرد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کے باغ کا ایک حسین پودا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ پودا پروان چڑھے، اس میں جو بھی امکانات اس نے ودیت فرمائے ہیں وہ بروئے کار آئیں، اس کی شخصیت پھول کی مانند کھلے۔ مجھے بیدل کا شعر یاد آ گیا، ستمست گر حوث کشد کہ بہ سرے بہ سیرے سرو سمندرا، تو گنچا کم نہ دمیدائے در دل کشاب چمندرا۔ یہ شعر میرے استاد مولانا منتخب الحق قادری نے ایک کلاس میں پڑھا تھا، اور اگرچہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن یہ ان کے پڑھنے کے انداز کا اعجاز تھا، اور میرے ذہن کی مناسبت کا مظہر کہ یہ شعر مجھے اسی وقت یاد ہو گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ بڑا ہی ستم کا معاملہ ہے، بڑا ظلم ہے کہ تجھے خواہش نفس کھینچ کر لے جاتی ہے کہ چلو باغ میں سیر و سمن کی بہار دیکھیں، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تو خود ایک کھلا ہوا غنچہ ہے، اپنے دل کا دروازہ کھول، جو باطنی چمن اللہ تعالیٰ نے تیرے باطن میں کھلا رکھا ہے کبھی اس کی سیر بھی کر۔ گویا تو جو خارج کے پھولوں کی سیر کرتے پھرتے ہو، کبھی اپنے من میں ڈوب کر بھی دیکھو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان اللہ کا لگایا ہوا پودا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کھلے کھلے، اس کی شخصیت پروان چڑھے، اس کے اندر تمام محاسن ظاہر ہوں، تمام امکانات جو اس میں پوٹینشلی ودیت کیے گئے ہیں وہ بروئے کار آئیں۔ یہاں پر سورہ مائدہ ہی کی وہ آیت یاد کیجئے جس میں کہا گیا ہے کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یعنی ہر انسان پر اصل ذمہ داری اس کی اپنی ہے، دوسروں کے لیے دعوت و تلقین، تبلیغ و نصیحت جو بھی ممکن ہو کرے، اس لیے کہ یہ کام فرائض کے درجے میں ہیں، لیکن اگر میری کوشش کے باوجود کوئی نہیں مانتا تو اپنے اعمال کا ہر شخص خود جواب دے۔ میری اصل ذمہ داری میری ذات کی حد تک ہے، اگر میری کوتاہی ہوگی تو میں پکڑا جاؤں گا، لہذا مجھے اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ میں اپنے فرائض ادا کروں۔ جہاں تک دوسروں کا تعلق ہے، اس ضمن میں یہ اصول بیان فرما دیا گیا کہ لا تسلو عن اصحاب الجحیم، آپ سے تو مواخذہ نہیں ہوگا کہ یہ لوگ کیوں جہنم میں چلے گئے۔ سورہ مائدہ کی مذکورہ بالا آیت کا غلط مفہوم بھی لیا گیا ہے، اور یہ غلطی دور صحابہ رضی اللہ عنہم ہی میں ہونے لگی تھی۔ لوگوں نے اس آیت کو دلیل بنایا اس بات پر کہ ہمیں دعوت و تبلیغ یا نصیحت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس دور میں بھی ہر طرح کے لوگ موجود تھے، منافقین بھی تھے اور اپنے فرائض سے جی چرانے والے بھی، لہذا اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم اس آیت کا غلط مفہوم لے رہے ہو، علیکم انفسکم سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے بری ہو گئے ہو، تاہم یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ ہر شخص پر اصل ذمہ داری اس کی اپنی ذات ہی کے حوالے سے عائد ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں نقل ہوا ہے کہ ربی انی لا املک الا نفسی واخی، اے رب میرا اختیار تو صرف اپنے نفس اور اپنے بھائی ہارون پر ہے۔ یہاں بھائی کا ذکر بھی صرف اس لیے آ گیا کہ وہ خود تیار تھے، ورنہ ظاہر ہے کہ اپنے بھائی پر بھی کسی انسان کو اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ انسانی شخصیت کے ارتقاء کے دو پہلو، لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی شخصیت کا ارتقاء ہوتا ہے اور اس شخصیت کی تعمیر یعنی اس میں ودیت پوٹینشیلٹیز کو بروئے کار لانا ہے، تو یہ کام کس طرح ہوگا؟ یہاں اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کا وجود دو اجزائے ترکیبی پر مشتمل ہے جو بہم متضاد ہی نہیں، ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں۔ متضاد کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ دو چیزوں میں بہم تضاد پایا جاتا ہو، اور ضروری نہیں کہ ان میں مخالفت اور کشمکش بھی ہو رہی ہو، جبکہ مخالفت کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے مابین رسہ کشی یا کھینچ تان کی کیفیت بھی ہے۔ انسانی شخصیت کے اندر دو متحارب اور باہم مخالف اور متضاد عناصر اس کا نفس حیوانی اور اس کی روح ملکوتی ہیں، لہذا کرنے کا کام یہ ہے کہ روحانی عنصر کی تقویت اور تغذیہ کا سامان کیا جائے تو، اور دوسری طرف حیوانی عنصر کی تہذیب و تزکیہ کا بندوبست کیا جائے۔ اس عمل اور جد و جہد کے دو رخ یعنی آسپیکٹس ہیں۔ اس بات کو اس حدیث کے حوالے سے سمجھیے جس میں بتایا گیا ہے کہ رمضان کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی منادی ندا کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، یعنی اے خیر کے طالب آگے بڑھ کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اے شر کے طالب پیچھے ہٹ اور لوٹ جا، ہمارے اندر بھی ایک خیر کا عنصر ہے، اسے تقویت دیجئے، اس کی تقویت اور تغذیہ کا اہتمام کیجئے۔ یہ ایک رخ ہو گیا۔ دوسرا رخ جو شر کی طرف کھینچنے والا عنصر ہے، اس کو دبائیے، اسے کنٹین کیجئے، اس کی تہذیب کیجئے، اس کا تزکیہ کیجئے۔ اس تہذیب و تزکیہ کا مقصد نفس کو فنا کر دینا نہیں، ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول اور تہذیب و تزکیہ، نفس یعنی سیلف پیوریفیکیشن، یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں، لیکن نفس کشی یا سیلف انہیلیشن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ چیز دراصل باہر سے آئی ہے، چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں کی جو اقسام بیان فرمائی ہیں وہ انہی دو عناصر کی بنیاد پر ہیں، یعنی قوت ملکوتی اور قوت بہیمی۔ سب سے بلند درجے پر وہ لوگ ہیں جن کی ملکیت بھی بہت قوی اور بہیمیت بھی قوی ہے، اس لیے کہ قوت کار اور قوت عمل دراصل بہیمیت ہی سے متعلق ہیں، اور سب سے نچلے درجے پر وہ لوگ ہیں جن کی بہیمیت قوی اور ملکیت ضعیف ہے۔ بہرحال نوٹ کیجئے کہ اسلام میں نفس کشی یا سیلف انہیلیشن کا کوئی مقام نہیں ہے، البتہ ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول کا حصول مطلوب ہے، جسے میں تہذیب نفس کہہ رہا ہوں، اور دوسری مطلوب شے ہے تزکیہ نفس یعنی سیلف پیوریفیکیشن۔ ان دونوں کا ایک نتیجہ نکلتا ہے جس کے لیے میں نے ایک نئی اصطلاح وضع کی ہے، یعنی تحریر الروح۔ میں یہاں تحریر کا لفظ اس کے بنیادی لغوی مفہوم یعنی حریت کے معنی میں استعمال کر رہا ہوں۔ تحریر الروح یعنی لیبریشن آف دا سول اور اسپرٹ۔ یہ نقطہ عظمت صوم نامی کتابچے میں بیان ہو چکا ہے کہ نفس حیوانی کا غلبہ جتنا شدید ہوگا اسی قدر ہماری روح ان بیڑیوں میں مقید رہے گی، اور نفس حیوانی کا غلبہ جتنا کمزور پڑے گا اسی تناظر سے روح کو آزادی ملے گی۔ تہذیب و تزکیہ نفس کا نتیجہ، تہذیب و تزکیہ نفس کا نتیجہ تحریر روح کی شکل میں نکلتا ہے، یعنی روح در حقیقت نفس امارہ کے تسلط سے آزاد ہوتی ہے۔ روح کی تقویت کا ذریعہ ذکر الہی۔ اب تک ہم نے یہ سمجھا ہے کہ دین کا اصل مقصود فرد کی تعمیر و ترقی ہے۔ فرد مرکب ہے دو متخالف اور متحارب عناصر سے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ خیر کی قوت یعنی روح کی تقویت اور تغذیہ کا بندوبست کیا جائے، یعنی تغذیہ یعنی غذا بہم پہنچانا، یعنی روح کی تقویت اور تغذیہ کا بندوبست ہو، اور شر کی طاقتیں یعنی نفس امارہ کی تہذیب اور تزکیہ کا سامان کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ روح کی تقویت کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک لفظ میں اسے بیان کیا جائے تو وہ ہے ذکر الہی۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ 1965 میں اپنے مشن کے لیے ذاتی اور انفرادی سطح پر کام کا آغاز کرنے کے بعد میرا جو پہلا کتاب شائع ہوا تھا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، میں اس بات کی پوری وضاحت کر چکا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ روح انسانی میں اللہ تعالیٰ کی معرفت موجود ہے، ایک شعور خفتہ یعنی ڈومیننٹ کانشیسنیس کی شکل میں، اس لیے کہ ہماری روح اللہ تعالیٰ کی ذات کا جز تو ہرگز نہیں لیکن صادر تو وہیں سے ہوئی ہے، یہ امر رب ہے۔ تو کیا یہ روح اندھی اور بہری ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ، البتہ سوئی ہوئی ہے اور اللہ کا ذکر اس کو بیدار کرتا ہے۔ جناب یوسف سلیم چشتی مرحوم نے ایک مرتبہ جرمن فلسفی کانٹ کا ایک جملہ سنایا تھا، ہیوم اویکنڈ می فرام مائی ڈوگمیٹک سلمبر۔ انگریزی فلسفی ڈیوڈ ہیوم کی کتابیں پڑھ کر کانٹ کہتا ہے کہ میں اپنے اندھے عقیدے کی دھن میں سویا ہوا تھا کہ ہیوم نے مجھے جگا دیا۔ اسی طرح حفیظ جلندری کی ایک نظم ہے، جاگ سوز عشق جاگ، اور میں نے اپنے ہائی اسکول کے بالکل ابتدائی زمانے میں ایک گیت سنا تھا جس کے یہ الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں، تم ہی نے مجھ کو پریم سے کھایا، سوئے ہوئے ہردے کو جگایا۔ ہندی میں ہردا کہتے ہیں جی یا نفس کو۔ تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسان کی روح میں سب کچھ پہلے سے موجود ہے۔ میں نے اپنے کتابچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت میں دو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اس روح کے اندر معرفت رب بھی موجود ہے اور محبت رب بھی۔ اس کی ہمارے بعض عارفین نے جو مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری روح کا ذات باری کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سورج کی کرن کا سورج کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورج کی کرن اپنے سور سے کروڑہا میل دور چلی جائے لیکن اس کا تعلق سورج سے منقطع نہیں ہوتا۔ لہذا ذکر الہی کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اس کی بدولت روح بیدار ہوتی ہے اور اس کا سویا ہوا شعور متحرک یعنی ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ اس ضمن میں سورہ نور کے پانچویں رکوع کے درس میں جو بحث آتی ہے اس کو بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے، یعنی یہ کہ نور وحی اور نور فطرت کے امتزاج سے ہی نور ایمان وجود میں آتا ہے، اور در حقیقت یہ سارا معاملہ ایمان ہی کا ہے۔ ایمان صرف زبانی اقرار تک ہے تو یہ اسلام ہے، جب ایمان دل کی گہرائی میں اتر کر راسخ ہو گیا اور تصدیق بالقلب حاصل ہو گئی تو یہ ایمان ہے۔ پھر جب اسی ایمان میں وہ شدت اور گہرائی پیدا ہوئی کہ مومن یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم سے کم یہ استظہار حاصل ہو گیا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ احسان کی منزل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ احسان کے درجے کو بیان کرنے کے لیے ہماری زبان میں اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے کہ یہ ایمان کی اس کیفیت کا نام ہے کہ ایک شخص غیبی حقائق کو گویا اپنی آنکھوں کے سامنے موجود پائے، یقین کی گہرائی کے لیے اس سے آگے کوئی استعارہ اور کوئی تعبیر ممکن نہیں ہے۔ ایمان جب اس شدت کو پہنچ جاتا ہے کہ کاننا کا تراہو فعلم تکن تراہو فعن ہو یراک کی کیفیت حاصل ہو جائے، یعنی یہ کہ بندہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضاجوئی کے لیے عمل اتنی شدت اور خلوص اخلاص سے کرنے لگے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو یقیناً اسے دیکھ رہا ہے، تو یہی احسان ہے اور یہی مقام ولایت ہے۔ حصول ایمان کے ذرائع۔ اب یہاں میں اصل موضوع کی سے قدرے ہٹ کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اسے ایک ضمیمہ سمجھ لیجئے۔ اس بات کو میں نے حقیقت ایمان کے موضوع پر ہونے والے محاضرات میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ حصول ایمان کے تین ذرائع ہیں۔ اولاً یہ کہ یقین کی صحبت سے ایمان حاصل ہوتا ہے، جیسے آپ آگ کی بھٹی کے پاس بیٹھیں گے تو حرارت ملے گی۔ ثانیاً یہ کہ شریعت پر عمل پیرا ہونے سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں قسم کے ایمان ایک نوع کے بلائنڈ فیتھ کے درجے میں ہیں، اس میں شعوری انٹلیکچوئل عنصر ضروری نہیں ہے، اس میں فہم و تفقہ بھی ضروری نہیں۔ اگرچہ ان ذرائع سے حاصل شدہ ایمان میں گہرائی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں وسعت فکر و نظر نہیں ہوگی۔ وہ ایمان جس میں شدت یقین کے ساتھ ساتھ وسعت فکر و نظر بھی ہو اور جس میں گہرائی کے علاوہ ایک شعوری انٹلیکچوئل عنصر بھی ہو، ایسا علی وجہ البصیرت ایمان صرف اور صرف قرآن مجید سے ملے گا۔ قرآن مجید کے سوا کسی اور ذریعے سے اس نوعیت کا ایمان نہیں مل سکتا۔ یہاں اس نقطے کو بھی سمجھ لیجئے کہ حدیث کی روح سے ایمان کا افضل ہونا اور شے ہے، اور ایمان کا عجب یا موسٹ ونڈرفل اور موسٹ فیسینیٹنگ ہونا اور شے ہے۔ یعنی ایک ایمان کی افضلیت ہے اور دوسرے اس کی عجبیت ہے۔ اہل سنت کے ہاں یہ مسلم ہے کہ سب سے افضل ایمان صحابہ کرام کا ہے، یہاں تک کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ اور دانشور کے شعوری ایمان سے افضل مانا جائے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ مختلف صحابہ کے ایمان میں بھی فرق ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو تمام صحابہ کو حاصل تھی، لہذا صحبت سے حاصل ہونے والا ایمان سب میں مشترک تھا، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم میں بہت سے فہیم اور باشعور یعنی انٹلیکچوئل افراد بھی تھے جنہوں نے قرآن حکیم سے شعوری ایمان اخذ کیا تھا۔ لہذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ معاذ اللہ تمام صحابہ کرام کا ایمان محض بلائنڈ فیتھ تھا، اگرچہ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا غیر شعوری ایمان بھی چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہوا تھا، لہذا وہ قیامت تک افضل رہے گا۔ البتہ ایمان کا حسین اور عاجب ہونا ایک بالکل مختلف بات ہے، اور یہ راستہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے احساس محرومی کے ازالے کے لیے کیسی کیسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بتا فرمایا، ان مسل امتی مسل المتری لا یدری اولہ خیر او آخر۔ میری امت کا معاملہ بارش کی مانند ہے، نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اول حصہ بہتر ہوگا یا آخر۔ لہذا اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہونے سے محروم رہ گئے ہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں کہ صدیقیت اور شہادت اور صالحیت کے تمام مدارج آج بھی قابل حصول ہیں۔ صرف نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن وہ تو صحابہ کرام کے لیے بھی بند تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کے مواقع موجود ہیں، محنت کرو اور اکتساب کرو۔ دوسری وہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ تمہارے نزدیک مخلوقات میں حسین ترین عجب ایمان کس کا ہے؟ انہوں نے کہا ملائکہ کا۔ آپ نے فرمایا کہ ملائکہ کیسے ایمان نہ لاتے کہ وہ تو اپنے رب کے حضور میں حاضر ہیں، ان پر تو تمام حقائق منکشف ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان کا کیا کمال ہوا؟ صحابہ نے کہا تو پھر انبیاء کا ایمان عجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیسے ایمان نہ لاتے، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ اس پر صحابہ نے عرض کی کہ پھر ہم ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ پھر آپ نے فرمایا ان عجب الخلق الی ایمانا لاخوان الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فی کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا۔ یعنی میرے نزدیک تو سب سے حسین ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، وہ میری صحبت نہیں پائیں گے بلکہ انہیں تو اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی اور وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ ذکر الہی کے ضمن میں قرآن مجید کا مقام۔ اب تک ہم نے جو بات کہی سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ اصل کام روح کو تقویت پہنچانا ہے، اس کا ذریعہ ذکر الہی ہے اور اس کا حاصل ایمان ہے۔ ذکر الہی کے ضمن میں اہم ترین شے
قرآن مجید ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو الذکر کہتا ہے. یہاں الف لام کو خا حسر کے لیے سمجھا جائے خا جنس کے لیے, دونوں صورتوں میں مطلب یہی ہوگا کہ کل کا کل ذکر یہی ہے. اور جنس ذکر اس قرآن میں محصور ہو گئی ہے. طبعاً ذکر میں نماز بھی شامل ہے, لیکن نوٹ کیجئے نماز میں بھی دو ایلیمنٹس ہیں. ایک عملی ذکر ہے یعنی رکوع سجود قیام, اور دوسرے خود قرآن ہے. چنانچہ قرآن مجید نے فجر کی نماز کو کہا ہی والقرآن الفجر, کہا ہی ہے والقرآن الفجر. اس طرح رات کی تہجد ہے تو بھی قرآن کے ساتھ ادا کرنا مطلوب ہے. تیسرے درجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روز مرہ معمولات کے ضمن میں جو اذکار منقول ہیں ان کی پابندی کی جائے, یہ بھی ذکر الہی کی ایک صورت ہوگی. تزکیہ نفس, ایمان اور احسان کے حوالے سے جو بات ہم نے سمجھی ہے اسے صوفیہ کی اصطلاحات کے حوالے سے بھی سمجھ لیجئے. میں نے شروع میں تجلیہ روح کا لفظ استعمال کیا تھا. صوفیہ کہتے ہیں کہ جیسے سورج کی ایک کرن ہو وہ کسی سبب سے ٹھنڈی پڑ گئی ہو, بس ایسا ہی روح کا معاملہ ہے. ذکر الہی کے ذریعے گویا آپ نے اسے دوبارہ حرارت پہنچانا شروع کی, اس کی روشنی مان پڑ گئی تھی, آپ نے اسے دوبارہ روشن کرنا شروع کیا. یہ تجلیہ ہے, اور یہاں بھی اور یہ تجلیہ ہے. اور یہاں بھی میں لفظ تحریر الروح کو لانا چاہتا ہوں, لیکن یہاں تحریر کا لفظ حرارت سے ہے. روح کا تجلیہ اور روح کو حرارت پر ہم پہنچانا, یہی ذکر کا اصل کام ہے. البتہ ذکر کے ضمن میں اصل شے قرآن ہے, پھر نماز آتی ہے, اور اس کے بعد اذکار مسنونہ ہے. تحریر الروح کا منطقی نتیجہ, اس نئی اصطلاح تحریر الروح کے جو دو معنی میں نے بیان کیے ہیں, یعنی ایک آزاد کرنا اور دوسرے حرارت پہنچانا, تو اس عمل کا منطقی نتیجہ وہ ہے جسے حکیم فلاتینوس یعنی پلوٹائنس نے نہایت خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے, یعنی فلائٹ آف دا الون ٹو دا الون. یعنی جو پہلا الون ہے وہ اسمال اے کے ساتھ ہے, اور دوسرا الون وہ کیپیٹل اے کے ساتھ ہے. یعنی پہلا انسان کی روح کے لیے اور دوسرا ذات باری تعالیٰ کے لیے. فلائٹ آف دا الون ٹو دا الون. در حقیقت ہماری روح بھی بلا تشبیہ ذات باری تعالیٰ کی طرح انتہائی تنہا ہے. روح کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں. روح کسی کی باپ ہے نہ کسی کا بیٹا, نہ کسی کا شوہر, نہ کسی کی بیوی. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جدید فلسفے میں جو وجودیت کے حوالے سے کرب کا لفظ استعمال کیا ہوتا ہے, جو شخص بھی ذہنی اور نفسیاتی اعتبار سے بلند ہونا شروع ہوتا ہے تو اس میں تنہائی کا احساس بڑھنے لگتا ہے. گویا جتنا اس کے اندر تنہائی کا احساس شدید ہوگا اسی قدر وہ حیوانی سطح سے بلند ہوتا جائے گا. چنانچہ ایک طرف انسانی روح کی یہ مطلق انفرادیت انڈیویجویلٹی ہے, اور دوسری طرف وہ ذات ہے جو الاحد ہے اور جس کی فردیت میں کسی بھی نوع کی ثنویت کا سرے سے کوئی احتمال چانس نہیں ہے. اب اس قاعدہ کلیہ کے مطابق کہ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے اور اپنے مرکز اور سورس کی جانب رجوع کرتی ہے, روح انسانی کا اصل رجحان اللہ تعالیٰ کی جانب ہے. گویا روح کی مثال ایک پرندے کسی ہے جو جسم اور حیوانیت کے پنجرے میں مقید ہے. یہ پرندہ پھڑ پھڑاتا ہے اور قید سے آزار ہو کر اوپر اٹھنا چاہتا ہے. چنانچہ اسی کو حکیم فلاتینوس نے تنہا کی پرواز تنہا کی جانب سے تعبیر کیا ہے, جس میں ہم احتیاطاً یہ اضافہ کر سکتے ہیں کہ محدود و تنہا کی پرواز لا محدود و تنہا کی جانب. یہاں اقبال کے دو اشعار ملاحظہ کیجئے. میرا دل سوخت بر تنہائی ہو, کنم سامان بزم آرائی ہو, او مثال دانا می کارم خدی را, برائے او نگاہ دارم خدی را. یعنی میرا دل جلتا ہے اس صدمے اور رنج سے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, تنہا ہے, لہذا میں اس کی محفل سجانے کی کوشش کر رہا ہوں. جیسے دانے کو پروان چڑھایا جاتا ہے تو وہ پودا بنتا ہے, کسان اسے پالتا اور پوستا ہے, اسی طرح اپنی خودی کی پرورش کر رہا ہوں اور اسے پال پوس رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی خودی یعنی انا یا روح کی حفاظت کر رہا ہوں. بہرحال ان فلسفیانہ اور شاعرانہ خیال آرائیوں سے قطع نظر اب تک کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ روح کی تقویت کا سامان کرنا ہر انسان کے لیے لازم ہے. جس کا ذریعہ ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ ذکر ہے, اور اس کی شرح کریں تو سب سے بڑا ذکر خود قرآن مجید ہے. پھر نماز اور پھر ادیا و اذکار مسنونہ، اس سے تجلیہ روح کا مقصد حاصل ہوگا اور ایمان کی شدت اور گہرائی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ انسان منزل احسان کو پالے گا۔ تہذیب و تزکیہ کے ذرائع، تقویت و تغذیہ روح کے ساتھ جو دوسرا عمل درکار ہے اسے میں نے تہذیب و تزکیہ نفس سے تعبیر کیا تھا۔ تہذیب و تزکیہ نفس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ مخالفت نفس کی ریاضتیں، ریاضت کسے کہتے ہیں؟ مشقیں یا ایکسرسائزز، جیسے جسمانی ریاضت کو آپ کثرت کہتے ہیں، یسین کے ساتھ کثرت ہے جو پہلوان کرتا ہے، اسی طرح موسیقی سیکھنے والا ریاض کرتا ہے، اسے بھی خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے ورنہ سر ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی پر قیاس کر کے سمجھیے گا کہ نفس امارہ کی گرفت کو کمزور کرنے کے لیے بھی بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، نفس کی مخالفت کرنا پڑتی ہے۔ اس ریاضت میں سب سے پہلی چیز اقامت صلاۃ ہے۔ مجرد نماز تو ذکر الہی کا ذریعہ ہے اور اس اعتبار سے تقویت و تغذیہ روح کا سامان ہے، لیکن اقامت صلاۃ یعنی نماز کو قائم کرنا کہ کوئی مصروفیت، کوئی دوستی، کوئی کاروبار، کوئی کاروبار دنیاوی آڑے نہ آنے پائے، یہ مخالفت نفس کی ریاضت ہے۔ طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو، مسجد میں آنا ہے، شدید سردی ہے اور یخ پانی ہی دستیاب ہے تو اسی سے وضو کرنا پڑے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر تہجد کی نماز میں نیند کو قربان کر کے کھڑا ہونا ہے تو یہ بھی مخالفت نفس ہی کی ایک صورت ہے۔ انا ناشیت اللیل ہی اشد وطم، یہ تہجد نفس کو کچلنے میں نہایت مؤثر ہے۔ پھر روزہ ہے جس میں جسمانی تقاضوں کی مخالفت کی جاتی ہے۔ تیسری شے انفاق مال ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بھی نفس کی مخالفت ہوتی ہے کیونکہ مال و دولت انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، نوٹ کیجئے کہ اقامت صلاۃ، صوم اور انفاق مال سے مخالفت نفس کا مقصد حاصل ہوتا ہے اور یہی مقصد اور فرائض کے ذریعے بھی پورا ہوتا ہے۔ یہ دونوں فرائض اصل میں ان تینوں کے جامع ہیں۔ پہلی چیز ہے حج، اس میں انفاق مال ہے، انفاق مال بھی ہے اور احرام کی پابندیاں بھی ہیں، ذکر بھی ہے، نہایت شدید مشقت بھی ہے، اور دوسری شے ہے دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد، اس میں بھی مخالفت نفس ہوتی ہے، محنت اور مشقت ہے جو آرام و استراحت کے منافی ہے، تہمت و ملامت ہے جو تحسین و تعریف کے منافی ہے۔ یہ وہ ضرورت ہے جس کے لیے صوفیاء کے ایک طبقے نے باقاعدہ فرقہ ملامتیہ ایجاد کیا، کیونکہ یہ بھی نفس کی مخالفت ہی کی ایک صورت ہے کہ لوگ کسی کو تحقیر، کسی کو حقیر سمجھیں، گالیاں دیں، فاسق و فاجر کہیں، آپ آگے بڑھ کر حق کی دعوت دیجئے۔ اس راہ میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کو بھی کہا گیا کہ معاذ اللہ یہ مجنون ہیں، مسحور ہیں، شاعر ہیں، کذاب ہیں، ساحر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن حکم ہے کہ صبر کرو۔ تو مخالفت نفس کا مقصد حاصل ہو گیا یا نہیں؟ آپ اقامت دین کی جدوجہد میں مال خرچ کر رہے ہیں یا اگر وقت صرف کر رہے ہیں تو بھی عام مقولے ٹائم از منی کے مطابق یہ انفاق مال ہی ہے۔ پھر آپ اپنی اور اپنی آل اولاد کی جانوں کے لیے آفات اور مصائب کا خطرہ مول لے رہے ہیں، قتال کا مرحلہ ہے تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ رہے ہیں۔ اسی طرح بنیادی حیوانی دائیات میں سے دو، یعنی بقائے نفس پریزرویشن آف سیلف اور بقائے نسل پریزرویشن آف اسپیشیز کی مخالفت ہو رہی ہے یا نہیں۔ اب اس میں سمجھنے کا نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی ماحول میں دو ہی صورتیں ممکن ہوتی ہیں، اگر اللہ کا دین غالب ہے اور اسلامی ریاست موجود ہے تو مخالفت نفس کے لیے اقامت صلاۃ، صوم، انفاق اور حج کے ذرائع اختیار کیجئے۔ اگر اللہ کا دین پامال ہے، مخالفت نفس کی ریاضتوں کے سلسلے میں بھی دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد کو تمام نفل عبادات پر فوقیت حاصل ہو جائے گی۔ دعوت و اقامت دین کی جد و جہد میں انفرادی اعتبار سے جو اصل ہدف ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا، یعنی مخالفت نفس کی ریاضت تاکہ روح کو تجلیہ حاصل ہو جائے۔ اب اجتماعی پہلو سے دیکھیے اس میں اضافی حکمت کیا ہے۔ اس جہاد کا ہدف ہے نظام عدل و قسط کا قیام، تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں انسانوں کے لیے اس سلوک کی راہ کو اختیار کرنا ممکن ہو سکے۔ غور کیجئے کہ کس قدر خود غرضی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ شخص جو برس ہا برس جنگلوں اور ویرانوں میں مخالفت نفس کے لیے مشقیں جھیل رہا ہے، خود کو مانج رہا ہے، رگڑ رہا ہے، اور دوسری طرف کروڑوں انسان مسلسل ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، انسانوں کی عظیم اکثریت کو وہ موقع ہی میسر نہیں کہ کوئی اعلیٰ خیال یا اونچا آدرش ان کے حاشیہ خیال ہی میں گزر سکے۔ اگر تم اپنی روح کو نفس کی بیڑیوں سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہے ہو تو دوسروں کو بھی ظلم و استحصال سے نجات دلانے کی جدوجہد کرو تاکہ وہ بھی اس راہ میں آگے بڑھ سکیں۔ یہ نقطہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت نامی کتابچے میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تاریخ انسانی کے ایک عظیم، ایک اہم موڑ پر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے افراد کے ارادے اور اختیار کی آزادی محدود سے محدود تر ہوتی چلی گئی اور اجتماعی نظام کی گرفت روز بروز شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ انسان اپنے اجتماعی ماحول اور مجموعی نظام کے اثر سے آزاد ہو کر زندگی گزار سکے۔ چنانچہ آج ظالمانہ نظام کی گرفت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ سیاسی جبر، معاشی استحصال اور معاشرتی اونچ نیچ پر مبنی اجتماعی نظام سے فرد کا متاثر نہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی فقر و فاقہ، احتیاج و افلاس انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں، ورنہ کم از کم اللہ تعالیٰ سے غافل تو کر ہی دیتے ہیں۔ بقول فیض، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ اس سلسلے میں اصل حکیمانہ قول حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہوگا، وہاں ایک جانب دولت کے انبار لگیں گے، عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں اور خرمستیاں ہوں گی، اور دوسری طرف فقر و احتیاج کا دور دورہ ہوگا، اور انسانوں کی عظیم اکثریت بار برداری کے حیوانات کی مانند زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے وہ بھی غافل اور یہ بھی غافل، وہ بھی محروم اور یہ بھی محروم۔ ان حالات میں نظام اجتماعی کے قیام کے بغیر انسانوں کی عظیم اکثریت کے لیے روحانی ترقی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ خلقے کہ خدمت خلق کی تین منزلیں ہیں۔ پہلی منزل ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کی امداد کرنا، اور ایک دائی حق کے لیے یہ چیز نہایت ضروری ہے، ورنہ اس کی دعوت دوسروں تک نہیں پہنچ پائے گی۔ دوسری منزل ہے خدمت خلق کے حوالے سے لوگوں کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کرنا، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ اس سے بڑی کوئی خدمت خلق نہیں ہو سکتی کہ انسان دوسروں کو ابدی زندگی کی فلاح کے لیے کوشش کرے۔ خدمت خلق کی تیسری منزل یہ ہے کہ خلق خدا کو ظالمانہ نظام کے جبر و استحصال سے نجات دلانے کی کوشش کی جائے۔ صرف پہلی قسم کی خدمت خلق کو کل سمجھ لینا دراصل دین کے محدود تصور کا شاخسانہ ہے۔ سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کے اسباب۔ قرآن و سنت کی ایک بنیادی اصطلاح احسان، جس کے لیے بعد کے ادوار میں تصوف کا لفظ اختیار کر لیا گیا، اس کے مقاصد اور اس کے منصوص و مسنون اور معصور طریقوں پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اب ہمارے سامنے موضوع یہ ہے کہ اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے انحراف کس نوعیت کا تھا اور یہ کن اسباب سے ہوا۔ اس بحث کو میں دو عنوانات کے تحت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، قرآن حکیم سے بودھ۔ اس ضمن میں پہلا نقطہ ہے، قرآن حکیم سے بودھ کا پیدا ہونا اسلام کے ابتدائی دور کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر الہی کے لیے مرکز و محور قرآن مجید نہ رہا، بلکہ اس کے بجائے رفتہ رفتہ نت نئے اوراد و اذکار رائج ہونے لگے۔ قرآن حکیم سے دوری کا اصل سبب تو وہ فطری اور طبی معاملہ تھا جسے میں قرآن مجید اور جہاد نامی اپنی تحریر میں بیان کر چکا ہوں۔ نیچے فٹ نوٹ ہے، یہ تحریر اب دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر میں شامل کر دی گئی ہے۔ تاہم اس دوری کے بعد ثانوی اسباب بھی تھے۔ سب سے پہلے اصل اور بنیادی وجہ کو سمجھیے۔ اسلام کے اولین دور میں اہم ترین حقیقتیں دو ہی تھیں، یعنی قرآن مجید اور جہاد۔ ایک مرد مومن کی شخصیت کا جو معنوی حیولہ خود قرآن مجید سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن مجید ہوگا اور دوسرے میں تلوار۔ قرآن مجید سے ایمان حقیقی حاصل ہوتا ہے اور ایمان کا عملی اظہار جہاد فی سبیل اللہ کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن جب اسلام دعوت و تحریک کے مرحلے سے گزر کر سلطنت و ریاست کے مرحلے میں داخل ہو گیا تو اس تبدیلی کے بعد فطری، طبعی، منطقی اور ناگزیر انایویٹیبل نتائج برآمد ہوئے۔ یہ نتائج اسی طرح ناگزیر تھے جیسے جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے۔ سلطنت اور ریاست میں اصل زور قانون پر ہوتا ہے، لہذا ہمارے ہاں بھی ایمان کے بجائے اسلام پر اور باطن کے بجائے ظاہر پر توجہات کا ارتکاز ہو گیا۔ قرآن پر سے توجہ کم ہونے لگی اور تعلیم و تعلم اور تدبر و فکر تفکر کے اصل موضوعات اب حدیث و فقہ بن گئے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے تاکہ انحراف عن القرآن کے حوالے سے ہم میں اسلاف سے سوء ظن نہ پیدا ہو جائے۔ ایمان کے بجائے اسلام اور قرآن کے بجائے فقہ و قانون پر توجہ کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ اسلام کے سلطنت و ریاست کے دور میں داخل ہو جانے کا منطقی اور ان اوائڈیبل نتیجہ تھا۔ البتہ اس میں کچھ ثانوی اسباب بھی شامل ہوئے کہ جب ہمارے ہاں دور ملوکیت میں دولت پرستی اور جاگیرداری آئی تو مقتدر طبقات نے شعوری طور پر کوشش کی کہ عوام کے سامنے قرآن نہ رہے، چشم مسلم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، اس لیے کہ اگر قرآن مجید کی اصل تعلیمات لوگوں کے سامنے آئیں گی تو ہمیں اسی پیمانے پر ناپیں گے اور نتیجتاً ہم پر تنقیدی نگاہیں اٹھیں گی۔ لہذا بہتر ہے کہ اس کتاب کو بند رکھا جائے۔ اس موضوع پر جناب یوسف سلیم چشتی مرحوم کا ایک نہایت قیمتی مقالہ قرآن حکیم سے بود و بیگانگی کے اسباب حکمت قرآن ستمبر 94 میں شائع ہو چکا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر بدعت کسی نہ کسی سنت کی جگہ لیتی ہے، اسی طرح اگر کوئی صحیح اور مطلوب شے اپنی جگہ سے ہٹے گی تو لا محالہ کوئی غلط شے اس کی جگہ لے گی۔ چنانچہ جب ذکر کے حوالے سے قرآن حکیم مرکز و محور نہ رہا تو اس مقصد کے لیے مختلف اقسام کے اوراد و اذکار اختیار کیے جانے لگے۔ ان اذکار کے متعلق خود اہل تصوف بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ طریقے مسنون نہیں ہیں، ان کا تعلق کتاب و سنت سے نہیں، لیکن وہ دلیل یہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اجتہاد کے ذریعے اختیار کی گئی ہیں، میں اس دلیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ چیزیں اجتہاد کی تاریخ پر پوری نہیں اترتی ہیں بلکہ یہ درحقیقت ایجاد و ابداع کے دائرے میں آتی ہیں۔ ایجاد یعنی انوینشن اور ابداع یعنی انوویشن۔ اس سلسلے میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ معاملہ صرف قرآن مجید کی جگہ دوسرے اذکار کے اختیار کیے جانے تک محدود نہ رہا بلکہ ان اذکار کی شدت اور مقدار میں بھی اضافہ کرنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کی غیر معمولی تاثیر اور ان اذکار کے اثرات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ذکر کے لیے کوئی بھی طریقے اختیار کر لیے جائیں، خواہ وہ مجتہدانہ ہو یا مبتدعانہ، ان میں قرآن حکیم کسی تاثیر تو پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہذا ان اوراد و اذکار کی کیفیت کوالٹی میں جو کمی تھی اسے کمیت و مقدار یعنی کوانٹیٹی میں غیر معمولی اضافے کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کی گئی اور نہایت مشقت طلب طریقے اختیار کرنا پڑے، نتیجتاً قرآن مجید پر سے توجہ مزید کم ہو گئی۔ اس طرح گویا ایک وشیس سرکل وجود میں آ گیا کہ اولاً تو ایک طبعی سبب سے قرآن پر توجہ میں کمی آئی، اس کے نتیجے میں روحانی پیاس کو بجھانے کے لیے نت نئے اوراد و اذکار اختیار کیے جانے لگے اور قرآن مجید گویا رفتہ رفتہ اذکار رفتہ ہوتا چلا گیا۔ قرآن حکیم سے دوری کا جو سب سے خطرناک نتیجہ برآمد ہوا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کے فلسفہ و حکمت سے بھی بہت پیدا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید صرف ذکر الہی کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اپنے پڑھنے والوں کی ذہنی اور عقلی اعتبار سے رہنمائی بھی کرتا ہے، انسان کی فلسفیانہ پیاس کو بجھانے کا سامان بھی اسی کتاب میں ہے، حقیقت اور معرفت کے تلاش کے جذبے کو بھی قرآن حکیم ہی سے تسکین ملتی ہے۔ عالم اسلام میں قرآن حکیم سے دوری نے ایک فکری خلا کو جنم دیا اور پھر یونانی فلسفہ و منطق اور نو افلاطونیت نیو پلیٹونزم کے افکار کی یلغار ہوئی تو ہمارے بڑے بڑے ذہن اس سے آزاد نہ رہ سکے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت افلاطون کے خیالات سے آزاد نہ ہو سکی تو پھر اور کس کی بات کی جائے، یہاں تک کہ ہمارے ہاں علم الاخلاق پر جو کتابیں تصنیف کی گئیں ان میں بھی یونانی حکماء ہی کی پیروی نظر آتی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کے فلسفہ حکمت سے دوری کی وجہ سے جو فکری خلا یعنی انٹلیکچوئل ویکیوم پیدا ہوا تھا وہ انہی بیرونی فلسفوں کی مدد سے پر کیا گیا اور اس عمل نے ہمیں قرآن مجید سے مزید دور کر دیا۔ یہ دوری اس معنی میں نہیں تھی کہ قرآن حکیم کو ماننا چھوڑ دیا گیا ہو یا اسے پڑھنا ترک کر دیا گیا ہو. مسلمانوں کا قرآن مجید پر ایمان بھی رہا, اس کی تلاوت بھی ہوتی رہی, لیکن قرآن حکیم کے ذریعے اپنی ذہنی و فکری پیاس کو بجھانے کا سلسلہ ختم ہو گیا. قرآن مجید کے ذریعے اپنی روحانی ترقی کی کوشش کا معاملہ نہ رہا, قرآن مجید سے ہماری نسبت ختم ہو گئی اور تعلق منقطع ہو گیا. بقول اقبال, خار از مہجوری قرآن شدی, شکوہ سنجے گردش دوراں شدی, اے چو شبنم بر در زمی افتندائی, در بغل دارت کتاب دارت کتاب زندائی. چنانچہ واعظ و نصیحت کا سلسلہ تو برقرار رہا کہ اے مسلمان قوم, تیری ذلت و خواری کی اصل وجہ تو قرآن مجید سے دوری ہے اور تو گردش دوران کا شکوہ کر رہا ہے. اے پاؤں تلے روندی جانے والی قوم, اے شبنم کی طرح پاؤں تلے روندی جانے والی قوم, تیری بغل میں اب بھی ایک زندہ کتاب ہے, اسے کھول اور پڑھ. چنانچہ واعظ و نصیحت کا سلسلہ تو برقرار رہا لیکن اس میں بھی قرآن حکیم کو مرکزی حیثیت حاصل نہ رہی. واعظ دستاں زنو افسانہ بند, مانیے او پست و حرف او بلند, از خطیب دہلمی گفتار او گفتار او, با ضعیف و شاذ و مرسل کارے او. یعنی واعظ کا حال یہ ہے کہ ہاتھ بھی خوب چلاتا ہے اور سما بھی خوب باندھ دیتا ہے. اس کے الفاظ اگرچہ پرشکو ہیں, لفاظی انتہا کی ہے, لیکن معنی و مفہوم کے اعتبار سے نہایت پست اور ہلکے ہیں. ان میں کوئی مغز ایسنس ہے ہی نہیں. اس کی ساری گفتگو خطیب بغدادی یا امام دہلمی سے ماخوذ ہے اور اس کا سارا سروکار ما ضعیف شاذ اور مرسل احادیث پر رہ گیا ہے, اور ان کو مستضاد صرف کچھ قصے کہانیاں ہیں. صوفیہ کے مبالغہ آمیز اور جھوٹے سچے واقعات ہیں جن کی بنیاد پر سارا واعظ کہا جاتا ہے. یہ معاملہ تو ہمارے دور میں تبلیغی جماعت تک پہنچا ہوا ہے, جن کے ہاں فضائل کی کتابوں میں اکثر و بیشتر ضعیف احادیث کی بھرمار ہے. اسی طرح تزکیہ نفس کا معاملہ ہے. صوفی پشمینہ پوش حال مست, از شراب نغمہ قوال مست, آتش از شعر عراقی دردلش, در نمی سازت بقرآن محفلش. یعنی اونی گدری پہننے والے صوفی کی محفل میں قرآن کا ذکر ہی نہیں, اس کے ساتھ اسے سازگاری اور موافقت ہی نہیں. ہاں, قوال کے نغمے سے وہ مدہوش ہو جاتا ہے, عراقی کے شعر سے اس کے دل میں آگ بھر جاتی ہے. الغرض, قرآن مجید سے دوری کا وہ پہلا قدم تھا جس کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے انحراف شروع ہوا. ذکر تو جاری رہا لیکن اس کے ضمن میں تمام تر توجہ قرآن مجید سے ہٹ کر دیگر اوراد و اذکار پر مذکور ہو گئی. آج جو شے ذکر شمار ہوتی ہے, اس کا کوئی سراغ, اس کی کوئی سند قرآن و حدیث میں موجود نہیں, اور یہ حقیقت اہل تصوف بھی تسلیم کرتے ہیں. چنانچہ مولانا محمد اکرم امام صاحب کے مرشد مولانا علی یار چکڑالوی نے دلائل السلوک نامی کتاب میں مانا ہے کہ یہ طریقے مسنون نہیں ہیں, بلکہ اجتہاد کے ذریعے اختیار کیا گیا ہے. لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں, یہ اجتہاد نہیں بلکہ ابتداء ایجاد ہے. گزشتہ نشست میں ایک نقطہ میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تھا, لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی بیان کر دوں. میں اپنے دروس میں ہمیشہ ذکر کے چار ذرائع بیان کرتا رہا ہوں, لیکن اس مرتبہ میں نے صرف تین ہی ذرائع بیان کیے تھے, یعنی از ذکر خود قرآن حکیم, پھر ذکر کی جامع ترین شکل نماز, پھر اذکار مسنونہ روزمرہ کے معمولات کے حوالے سے, یا وہ تسبیحات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہیں. چوتھی چیز ہے کوئی مخصوص ذکر جو کسی خاص شخص کے لیے تجویز کیا جائے. یہ دراصل معالجہ نفس کے لیے ہوتا ہے. اس نقطے کو مخالفت نفس ہی کے ضمن میں شامل کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے مختلف مزاج بنائے ہیں. کسی پر شہوت کا غلبہ زیادہ ہے لیکن مال و دولت کی حرص نہیں. کسی کے لیے اصل شے ہی پیسہ ہے اور کسی دوسری شے سے اسے کوئی دلچسپی نہیں. کسی کی اصل خواہش شہرت کا حصول ہے, جس کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے, یا کسی کو صرف وجاہت و اقتدار کی آرزو ہے. لہذا انسانی نفسیات کا کوئی ماہر کسی خاص شخص کے محرکات و داعیات نفس کا تجزیہ کر کے تشخیص کر لیتا ہے کہ اس پر کس شے کا غلبہ زیادہ ہے, اور پھر اسی تشخیص کو مدد رکھتے ہوئے وہ اس شخص کے لیے کوئی مخصوص ذکر تجویز کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اس نوعیت کی چیزوں کو تمام لوگوں کے لیے مستقل مقام دے دینا بڑی غلطی ہوگی. مستقل حیثیت تو انہی چیزوں کی رہے گی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. البتہ آپ نے بھی بعض افراد کو مخصوص اذکار تلقین فرمائے ہیں جو اس چوتھی قسم کے میں شامل سمجھے جائیں گے. نمبر دو، جہاد سے دوری. سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کا دوسرا سبب یہ ہے کہ مخالفت نفس کی ریاستوں کے ضمن میں دعوت و اقامت دین کی جد و جہد اور جہاد فی سبیل اللہ سرے سے خارج از بعث ہو گئے. اس کا بھی اصل سبب تو بالکل فطری اور طبعی تھا، یعنی جب اسلام دعوت و تحریک کے مرحلے میں تھا تو جہاد کی حیثیت فرض عین کی تھی، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ بھی جہاد ہے، نظم کی پابندی بھی جہاد ہے، اور حق و باطل کے مابین براہ راست تصادم اور قتال کا مرحلہ آ جائے تو وہ بھی جہاد ہے. تاہم جب اسلام سلطنت و ریاست کے مرحلے میں داخل ہوا تو اب اس ہماگیر جہاد کا تصور سمٹ کر محض قتال تک محدود ہو کے رہ گیا. جہاد کو قتال کا ہم معنی قرار دے دیا گیا، اور اس قتال کا مقصد بھی صرف مملکت کی سرحدوں کا دفاع اور اگر بس چلے تو توسیع تک محدود ہو گیا. ظاہر ہے کہ اگر کسی محاذ پر ایک مخصوص تعداد میں آدمیوں کی ضرورت تھی اور اس تعداد میں آدمی نکل آئے تو گویا باقی سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جہاد فرض عین کی بجائے فرض کفایہ قرار پایا. یہ معاملہ تو دور خلافت راشدہ ہی میں ہو گیا تھا، اور میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے کہ اگر دین غالب ہو تو تقرب بالنوافل کا راستہ بالکل صحیح ہے. اگر نفلی عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ممکن ہو قرب حاصل کریں، یا مخالفت نفس کے لیے جو ایک بڑی اور جامع عبادت ہے یعنی حج، اسے اختیار کریں. لیکن جب خلافت راشدہ بھی ختم ہو گئی تو اب مسئلہ دوہرا ہو گیا. اب ملوکیت اور جاگیرداری پر مبنی ظالمانہ نظام آ گیا، جس کے خلاف نظری طور پر جد و جہد ہونا چاہیے تھی لیکن عملی طور پر دو رکاوٹوں کے باعث نہیں ہو سکی. پہلی رکاوٹ یہ تھی کہ بعض لوگوں کے نزدیک فاسق و فاجر مسلمان حکمرانوں کے خلاف قتال صرف اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب وہ صریح کفر کا حکم دیں. اسی مفہوم کی بعض احادیث بھی موجود ہیں، لہذا ہمارے ہاں اہل حدیث مکتبہ فکر اسی موقف پر قائم ہے. البتہ اس معاملے میں امام حنیفہ نے واقعتا مجتہدانہ بصیرت سے کام لیتے ہوئے خروج کا دروازہ کھولا ہے، لیکن انہوں نے بھی شرط اس قدر کڑی عائد کی ہے کہ عملاً یہ ناقابل حصول ہو گیا. یعنی خروج اسی صورت میں ہو سکے گا جبکہ تبدیلی لانے کے لیے ضروری قوت فراہم ہو چکی ہو. اس دور میں چونکہ شہری حقوق کا تصور، خصوصاً اظہار رائے اور جماعت سازی کا حق موجود ہی نہیں تھا، تو یہ مطلوبہ قوت کیسے حاصل ہو جاتی؟ ایسی کسی کوشش کو تو بغاوت کی تیاری سمجھ کر ابتدائی مرحلے ہی میں کچل دیا جاتا. تو یہ اس معاملے کی دوسری رکاوٹ تھی. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تزکیہ اور طریقہ سلوک میں جو عملی شعبہ تھا یعنی جہاد فی سبیل اللہ، وہ عملی طور پر قل عدم ہو کر رہ گیا. جہاد دراصل مخالفت نفس کا نہایت اہم عملی ذریعہ ہے. اس میں ایک انسان مشقت جھیلتا ہے، تکالیف اٹھاتا ہے، اپنی جان و مال کے لیے 100 طرح کے خطرات مول لیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اور اس طرح مخالفت نفس بھی ہوتی ہے اور دوسرے پہلو سے روح کی ترقی بھی. دور ملکیت میں تزکیہ نفس کا بڑا شعبہ ڈیفنکٹ ہو کر رہ گیا، یعنی معطل اور اذکار رفتہ ہو کر رہ گیا. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے ایک درخت ہے جو طبعی طور پر اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے، لیکن اگر اس کے راستے میں چھت حال ہو جاتی ہے تو اب وہ لا محالہ ٹیڑھا ہو جائے گا اور کسی جانب مڑ کر بڑھنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اوپر کی سمت میں تو اس کے لیے رکاوٹ ہے. چنانچہ ملکیت وہ رکاوٹ یا چھت بن گئی جسے خواہی نہ خواہی قبول کرنا پڑا. نتیجتاً دور ملوکیت میں جب مخالفت نفس کا یہ اہم شعبہ بند ہوا تو اس کے حصے کا سارا بوجھ بھی اوراد و اذکار اور مراقبوں اور چلوں پر آ گیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں وہی نت نئے چلے، نت نئی ریاستیں، سال ہر سال کی سیاحت، جنگلوں اور ویرانوں میں برسوں گزارنے کے طریقے رواج پا گئے، یہاں تک کہ اسلام میں بین ہی رہبانیت والا رنگ پیدا ہو گیا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا تھا لا رہبانیت فی الاسلام الا الجہاد فی سبیل اللہ اور لا سیاحت فی الاسلام الا الصوم، یعنی اسلام میں سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے کوئی رہبانیت نہیں، اور اسلام میں سیاحت یعنی ترک دنیا نہیں ہے سوائے روزے کے. آپ صوفیہ کرام کے قصے پڑھ لیجئے، ان میں وہی 40-40 سال کی ریاضتوں اور شدید قسم کی مشقتوں کا تذکرہ ملے گا. بہت سے صوفیوں نے تجرد کی زندگی گزاری، اس لیے کہ گھر گرہستی کا ککھیڑ مول لے کر تزکیہ نفس کیسے کریں گے. اس معاملے کو ایک مرتبہ پھر سمجھ لیجئے کہ صدر اول میں اہم ترین حقیقت نے دو تھی، یعنی جہاد قرآن مجید اور جہاد، اور ان دونوں کو لنک کرنے والا ایمان تھا. لیکن جب اسلام دعوت و تحریک کے مرحلے سے گزر کر سلطنت و ریاست کے دور میں داخل ہوا تو ایک طبعی اور فطری عمل کے طور پر توجہات میں شفٹ پیدا ہو گیا. ایک طرف ذکر کے لیے قرآن مجید پر سے توجہ ہٹ گئی اور اذکار کے طریق مختلف طریقے رائج ہونے لگے، اور دوسری طرف دعوت و اقامت دین اور جہاد فی سبیل اللہ پر سے توجہ ہٹ گئی اور نہایت مشقت طلب اور غیر مسنون ریاضتیں رائج ہونے لگیں. اس کے ساتھ ہی سارا زور نفلی عبادات پر آ گیا اور تقرب بالفرائض کے بجائے تقرب بالنوافل کا معاملہ بڑھتا چلا گیا. علاج اس کا آگے کوشچن مارک ہے. اب آئیے اس سوال کی طرف کہ علاج کیا ہے، کیا ہو. جب تشخیص ہو گئی کہ سلوک محمدی سے انحراف کس نوعیت کا تھا اور کیوں کر ہوا، تو اب علاج بھی ظاہر ہے، یعنی العود الی البد، اسی طریقے کی طرف دوبارہ رجوع کیا جائے جو ابتدا میں اختیار کیا گیا تھا. اسی کا نام تجدید ہے اور اسی کو ریوائیول اور رینیسانس کہتے ہیں. یہ علاج بھی انحراف ہی کی طرح دو سطحوں پر کرنا ہوگا. اولا رجوع الی القرآن، وہ توجہ جو قرآن سے ہٹ گئی تھی اسے دوبارہ اس پر مرکوز کریں، جو معاملہ غلط رخ پر پڑ گیا تھا اسے صحیح جگہ پر لائیں. ایمان کی شدت یا گہرائی بھی قرآن مجید سے حاصل ہوگی، اور ایمان کی گرائی اور اس کا انٹلیکچوئل ایلیمنٹ بھی قرآن مجید ہی سے ملے گا. معرفت کی پیاس بھی اسی سے بجھے گی، اور تلاش حقیقت کے جذبے کی بھی اسی سے تسکین ہوگی. بقول اقبال، چو بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود، کہ قرآن مجید جب کسی شخص میں داخل ہوتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے، اور جب وہ شخص خود بدلتا ہے تو اس کے لیے پورا جہان گویا بدل جاتا ہے. اور کشتن ابلیس کار مشکل است، جہاں کہ او گم اندر اعماق دل است، خوشترا باشد مسلمان اشکنی، کشتہ شمشیر قرآن اشکنی. ان اشعار میں اقبال کے فکر کی بلندی ملاحظہ کیجئے. میں نے اقبال کو فکر اسلامی کا مجدد یوں ہی تو نہیں مان لیا ہے. قرآن حکیم کے متعلق ایک نقطہ اور ہے جسے ذہن نشین کر لینا چاہیے. کلام الہی کا ایک پہلو ہے اس کی تکرار، یعنی اسے پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، اور دوسرا پہلو ہے اس کا فہم، تفقہ، غور و فکر، تدبر و تفہم. یہ دونوں پہلو ضروری ہیں، لیکن مقدار کے اعتبار سے ان کے مابین نسبت و تناسب کا معاملہ برعکس رہے گا. اگر تفہم، تعقل اور تفقہ کم ہے تو تکرار تلاوت اور بار بار کی ریپیٹیشن پر زور دینا ہوگا. اگر فکر کا معاملہ بڑھ جائے تو تکرار کی کم شدت سے بھی مطلوبہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے. ارشاد ربانی ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں عنقریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے نفوس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ یہی قرآن الحق ہے. دیکھیے، قرآن مجید استخراجی منطق یعنی ڈیڈکٹیو لاجک کے استدلال سے ذات باری تعالیٰ کو نہیں منواتا، بلکہ استقرائی منطق یعنی انڈکٹیو لاجک کو استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے، اپنے چاروں طرف دیکھو، کائنات پر غور کرو، یہ تمام مظاہر فطرت اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی تو ہیں. کل آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. اس طرح آیات ربانیہ کی تین اقسام ہو گئیں. ان پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں انسان کے اندر شعور خفتہ یعنی ڈومیننٹ کانشیسنیس، پھر شعور خفتہ یعنی ڈومیننٹ کانشیسنیس ابھر کر سطح پر آ جاتا ہے. اسی کا نام تذکر ہے، یعنی یاد دہانی حاصل کرنا. یہی حصول ایمان کا طریقہ ہے. اب ظاہر ہے کہ آج مظاہر فطرت کا جتنا علم اور فہم انسان کو حاصل ہو چکا ہے وہ پہلے تو نہیں تھا، لہذا سائنسی حقائق کے منکشف اور ببرہن ہونے کی وجہ سے آج فہم قرآن کے بھی نئے راستے کھل رہے ہیں، اور تفہیم و تعقل قرآن کا پہلو آج بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے جو اس دور میں اس انداز سے موجود نہ تھا. چنانچہ آج تذکر بالقرآن کی شعوری اور انٹلیکچوئل جہت اصل اہمیت کی حامل بن چکی ہے. اسی نقطے سے علامہ اقبال کے اس موقف کا تعلق جڑتا ہے جو انہوں نے الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید نامی اپنی کتاب میں پیش کیا ہے، کہ تزکیہ نفس کے لیے صوفیاء نے جو طریقے ایجاد و اختیار کیے تھے، آج کے انسانوں کی تباہی ان مشقت اور کٹھن ریاضتوں یعنی ریلیجس ایکسرسائزز کی متحمل نہیں ہو سکتی. ہم نے مخالفت نفس کی ان ریاضتوں پر اس اعتبار سے تو غور کیا تھا کہ وہ مسنون نہیں بلکہ طریق محمد سے انحراف و الحاد کی مظہر ہیں، اور ان غیر مسنون طریقوں کو اس وقت اختیار کیا گیا جب باطل اور نظام باطل کے خلاف جہاد کا دروازہ بند ہو گیا تھا. لیکن اس میں اضافی بات یہ بھی ہے کہ اس دور کے صوفیاء نے جو شدید اور کٹھن ریاستیں تجویز کی تھیں آج کا انسان واقعتاً ان کا متحمل نہیں ہے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے لا محالہ تذکر بالقرآن کی انٹلیکچوئل ڈائمینشن پر زور دینا ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علوم کے جو نئے دروازے انسان پر وا کیے ہیں اور جن کی بدولت قرآن مجید کے تفہم و تعقل اور تفقوں کا معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے, اس سے ان شدید مشقتوں اور ریاضتوں کی کمپنسیشن ہوتی ہے. علاج کے ضمن میں پہلا نقطہ رجوع للقرآن ہے, اور دوسرا یہ کہ مخالفت نفس کے لیے دوبارہ دعوت و اقامت کی جدوجہد کی طرف پلٹا جائے, عبادات میں تقرب بالفرائض پر زور ہو, اور صوفیہ کے دور میں نفلی عبادات پر جو اوور ایمفیسس ہو گیا تھا اس سے رجوع کیا جائے. اس معاملے میں بھی جو مسنون عبادات ہیں ان کی حد تک تو ہر شخص کوشش کرے, لیکن تہذیب و تزکیہ نفس کا اصل ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ کو بنایا جائے, اور ساری محنت و مشقت دعوت و اقامت دین کے راستے میں صرف کی جائے. میں آپ کو تجزیہ کر کے بتا چکا ہوں کہ مخالفت نفس کی ریاضتوں کے ذریعے جو مقاصد حاصل کیے جاتے تھے وہ تمام کے تمام جہاد کے راستے سے بھی پورے ہو جاتے ہیں. اس میں محنت و مشقت ہے جو نفس کی طلب استراحت و آرام کے خلاف ہے, اس میں انفاق وقت و مال ہے جو حب مال کے منافی ہے. آپ خطرات مول لیتے ہیں اور دعوت آگے بڑھتی ہے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنے کا مرحلہ بھی آ جاتا ہے, اور یہ بقائے ذات اور بقائے نسل کے داعیات کی مخالفت ہے. دوسرے یہ بات اس اعتبار سے بھی واضح ہو گئی کہ اب غلبہ دین کا دور نہیں, اسلام اس وقت سلطنت و ریاست کے دور میں نہیں, بلکہ حدیث نبوی کی روح سے تو یہ اسلام کی غربت کا زمانہ ہے. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبا للغرباء, یعنی منطقی طور پر بھی یہ بات درست ہے کہ معقول و مطلوب درست ہے اور معقول و مطلوب ہے کہ اب دوبارہ جہاد فی سبیل اللہ کی طرف رجوع کیا جائے, جہاد فی سبیل اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اسلام کے سلطنت و ریاست کے دور میں. اس ضمن میں جو کمی پیدا ہو گئی تھی وہ بھی آج کے دور میں موجود نہیں ہے. جب دوبارہ غلبہ دین ہو جائے گا تو پھر یہ مسئلہ بھی دوبارہ پیدا ہوگا, لیکن یہ ہمارا مسئلہ نہیں. فی الوقت دین غالب نہیں ہے, اور دعوت و اقامت دین کی جد و جہد اس وقت فرض عین بن چکی ہے. پھر یہ کہ دور ملوکیت میں جو رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی وہ الحمدللہ کم از کم پاکستان میں اب تک تو نہیں ہے. آپ کو شہری حقوق حاصل ہیں, اظہار رائے, جماعت سازی اور اجتماع کی آزادی موجود ہے. آپ پر کوئی قانونی قدغن نہیں, کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو اس کام میں رکاوٹ ڈالتا ہو. البتہ آپ نے بہت سی قدغنیں خود اپنے اوپر عائد کر رکھی ہیں, حب مال, حب جا, آسائش اور عیش کی محبت. اب کسی کے لیے اس کا کیریئر ہی معبود بن چکا ہے, اسے کیسے چھوڑ دے؟ کسی کے نزدیک اس کی ملازمت ہی معبود ہے, گویا اس کے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رزاقیت اسی ملازمت کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے, کسی اور ذریعے سے پوری نہیں ہو سکتی. یہ سب رکاوٹیں ہیں جو آپ نے خود اختیار کر رکھی ہے, ان کی ذمہ داری آپ پر ہے. خارجی طور پر کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے, آپ جتنا اظہار کر سکتے ہیں کریں, جس قدر آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں. اس جدوجہد میں آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. دس ڈپینڈس انٹائرلی اپون یو, آپ جتنی قربانی دیں گے اتنا ہی اپنی روحانی ترقی کا راستہ کھولیں گے. جتنی نفس کی مخالفت کریں گے اتنی ہی ارتقائی روحانی کی منازل طے ہوں گی. اب وہ معاملہ تو نہیں ہے کہ کوئی ذرا سی بات کرتا تو باغی اور گردن زدنی شمار ہو جاتا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے باغی سمجھا گیا کہ اس وقت بیعت لے کر جنگ کرنے کے سوا اور دوسرا راستہ تھا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس جہاد کے ضمن میں سازگار حالات پیدا فرما دیے تھے, جنہیں میں نے حال ہی میں اپنی تقاریر میں واضح کیا ہے. جزیرہ نما عرب میں ایک مرکزی حکومت کا نہ ہونا در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی سہولت تھی. دوسرے اس وقت کی سپر پاورز یعنی روم اور ایران کا غافل رہنا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی جڑیں کٹ رہی ہیں. ان عوامل کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدنگ سپیس ملی. آپ کے علم میں ہے کہ حکومت نام کی کوئی شے اگر تھی تو کسی درجے میں مکے میں تھی, اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالآخر وہاں سے نکلنا پڑا. اس حوالے سے پاکستان میں وہ رکاوٹیں موجود نہیں ہیں. یہ درست ہے کہ نظام باطل کے پاسبانوں کے پاس ہر نوع کے وسائل ہیں, وہ آپ کی کردار کشی, کریکٹر اسیسینیشن کر سکتے ہیں. بڑے سے بڑے قلم کاروں کو اس مقصد کے لیے خرید سکتے ہیں، چنانچہ یہ سب تو ہوگا لیکن قائم قانونی اور آئینی اعتبار سے نہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور نہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، کہ مصداق آپ کی زبان ہی پر کوئی تالے ڈال دیے گئے ہیں۔ اب اس بحث کو سمیٹ لیں، دیکھیے تزکیہ نفس اور تصوف کے حوالے سے بھی سارا تجزیہ اور ساری تشخیص اس نقطے پر آ گئی، یعنی دعوت و اقامت دین کی جد و جہد اصل کام وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ آئی صدائے جبرائیل، تیرا مقام ہے یہی۔ یہاں میں اس آیہ مبارکہ کا حوالہ دوں گا، قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ الحمدللہ کہ جہاں تک فکر اور سوچ کا تعلق ہے تو یہ سارا تانا بانا اور صغرا کبرا اس کام کے شروع کرنے سے پہلے ہی میرے ذہن میں مکمل تھا۔ اس کی گواہی کے لیے میرے کتابچوں اسلام کی نشر ثانیہ اور مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کا مطالعہ کر لیجئے، یا حقیقت زندگی نامی مضمون دیکھ لیجئے جو 1966 میں لکھا گیا تھا، یا اسلام میں عقل و نقل کی کشمکش نامی تحریر ملاحظہ کیجئے جو 1968 میں لکھی گئی تھی۔ اب میں اسی آیت کو ایک دعویٰ کی صورت میں تبدیل کر کے پڑھ رہا ہوں، ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین ولا من المبتدعین۔ ایڈیشن ہے اس میں، انڈر لائن کیا ہوا، یہ میرا راستہ ہے، میں علی وجہ البصیرت اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی اور میرے پیروکار بھی، اللہ پاک ہے، میں نہ مشرکوں میں سے ہوں اور نہ مبتدعین میں سے، اگرچہ این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ جہاں تک مقاصد کا تعلق ہے تو اہل تصوف کے مقاصد کو میں 100% دین سمجھتا ہوں۔ میں نے آپ کو مولانا امین حسن اصلاحی مرحوم کا قول سنایا تھا کہ اسلام کے اصل فلسفی صوفیائی ہیں، لہذا اس پہلو سے بھی ذہن میں رکھیے گا کہ میری سوچ میں یہ عنصر بھی ہے، خواہ وہ فلسفہ وجود کے حوالے سے ہو یا حقیقت زندگی اور حقیقت انسان کے حوالے سے، لیکن میرا اصل مبدا، منبع، میرا اوڑھنا بچھونا، میری سوچ کا ماخذ اور سورس در حقیقت قرآن حکیم ہی ہے۔ میری سوچ میں عقل و منطق یا قیاس کے حوالے سے جو اضافے ہیں وہ الگ رہیں گے، لیکن اس کا اصل تانا بانا قرآن مجید کے محکمات پر قائم ہے۔ اس میں تصوف کا فلسفیانہ حصہ بھی شامل ہے، لیکن جہاں تک تصوف کے عملی پہلو کا تعلق ہے تو اس کے متعلق تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ اس کی اساس کیا تھی، کس طرح انحراف ہوا اور کیوں ہوا۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اپنا موقف رکھ دیا ہے، اگر اس میں کوئی خیر ہے تو من جانب اللہ ہے، یا پھر آپ لوگوں کا حسن نظر ہے، اور اگر کوئی شر ہے، خطا یا غلطی ہے تو میں خود بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ وہ اسے آپ کے حافظے سے محو کر دے۔ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ مقامات تصور کے بعض پہلو آج کی گفتگو میں زیر بحث نہیں آئے، جیسے مقام صبر، مقام رضا، مقام توکل، لیکن یہ تمام موضوعات سورۃ تغابن کے درس میں موجود ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔